ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ 3 روز قبل پاکستان کے وفاقی وزیر اقلیت امور شہباز بھٹی کو اسلام آباد میں مسلح حملہ آوروں نے گولی مار دی تھی۔ اس لیے اور اس سے بعد بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں، جملہ پشاور، خیبر پختونخوا، ہنگو اور بعض دیگر علاقوں میں دہشت گردانہ واقعات کا سلسلہ جاری رہا۔ وفاقی وزیر کے قتل کی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مذمت کی، اور اس قتل کی ذمہ داری طالبان اور خاص طور پر تحریک طالبان پنجاب نے قبول کی۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر بار پھر حکومت کے سامنے سنگین ذمہ داریاں اپنا احساس دلا رہی ہیں۔ اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر عرفان صدیقی صاحب۔ صدیقی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی صدیقی صاحب، ظاہر ہے کہ 3 دن گزر چکے ہیں اور اس پر بہت سی باتیں اور بحثیں ہو چکی ہیں، لیکن بہرحال گفتگو کے آغاز میں بھی آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ شہباز بھٹی کے قتل کے اصل محرکات ہیں کیا؟
اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، محرکات تو بڑے گوناگو ہیں، ایک آدھ چیز کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ آپ پاکستان کی تاریخ سے آگاہ ہیں، 9/11 سے پہلے بھی ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور لیکن ان واقعات کی نوعیت جو عمومی طور پہ رہی ہے، اس میں کہیں فرقہ واریت کا معاملہ آ گیا، مسلک کا معاملہ آ گیا، اور آپس کی چپکلش، یا ایک دوسرے کو قتل کرنا، یا ایک دوسرے کے علماء کو نشانہ بنانا، یا ایک دوسرے کے جلسے جلوسوں پہ حملے کرنا، یہ چیزیں تو رہی ہیں، ماضی میں بھی رہی ہیں، ہماری تاریخ میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ 9/11 کے بعد معاملات کو بالکل ایک نئی ڈائمنشن مل گئی ہے، اور اس میں اس قدر وسعت آ گئی ہے اس طرح کے واقعات میں، اور اتنے نئے محرکات اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مختصر گفتگو کے اندر ان کو سمیٹنا مشکل ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک آدھ خط یا ایک آدھ ای میل یا ایک آدھ ٹیکسٹ میسج کہیں سے آ جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے جی کہ فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ معاملہ ہمیشہ ہی بڑا مشکوک رہا ہے کہ کیا ذمہ داری قبول کرنے والے کا کوئی نظم ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی ڈھانچہ ہے یا نہیں ہے، یا کون لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، کسی اور کے سر تھوپ دیتے ہیں، یا واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، اور جن قوتوں کے ایما پہ وہ کرتے ہیں، ان قوتوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہاں ہم نے جو کام ہمارے تفویض ہوا تھا ہم نے کر دیا ہے، تو وہ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، یا ایک واقعہ ہوتا ہے تو وہ خامخواہ اسے اپنے کریڈٹ کا حصہ بنانے کے لیے، اپنی کارکردگی کے نامہ اعمال میں ڈالنے کے لیے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی الجھی ہوئی سی بحث ہے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ہمارے ہاں جو دہشت گردی کی ایک بے محابہ لہر اٹھی ہے، انتہا پسندی کی ایک لہر اٹھی ہے، اس کے ڈانڈے بالکل امریکہ کی اس جنگ سے ملتے ہیں جو ہمارے پاس پڑوس میں لڑی جا رہی ہے۔ میں اس کے لیے بڑی ایک واضح سی بات جس کو آپ سامنے رکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح 9/11 نے نئی ڈائمنشنز دی ہیں دہشت گردی کو۔ میں بتا رہا ہوں کہ 9/11 سے پہلے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی وارداتیں یا واقعات ہوتے رہتے تھے، ان کا ایک تو تسلسل اتنا نہیں تھا، فریکوینسی اتنی نہیں تھی، دوسرا یہ ہے کہ 9/11 سے پہلے ہمارے ہاں خود کش حملے کی کوئی روایت سرے سے نہیں ملتی پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر۔ یہ جو روایت پڑی ہے یا چلی ہے یہ 9/11 کے بعد شروع ہوئی ہے، اور یہ کیوں شروع ہوئی ہے، کیوں لوگوں نے اپنے آپ کو پھاڑنا اور مارنا شروع کر دیا ہے، اس کے پیچھے جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کو وہ امریکی رویہ نظر آئے گا جو اس نے یہاں اپنایا، پہلے افغانستان میں اپنایا، پھر عراق میں اس کو جا کے دہرایا، پھر خود پاکستان کے اندر اس نے اس طرح کی کاروائیاں شروع کر دی، ڈرون اٹیکس ہونے لگے، ہزاروں لوگ ان ڈرون اٹیکس کا نشانہ بنے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، خود امریکی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہارڈلی ان میں 3-4% ایسے ہیں جو جن کو دہشت گردوں کی صف میں گنا جا سکتا ہے، باقی سب معصوم ہو گئے۔ اب معصوم لوگوں کے لوائقین ہیں، اور پھر نہیں بھی ہیں اگر، تو جب یہ خبریں پاکستان کے دوسرے حصوں میں جاتی ہیں تو وہاں بھی جذبات کھولتے ہیں، وہاں بھی ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، وہاں بھی انتقام کی آگ بھڑکتی ہے۔ تو جو ایک فضا بنا دی گئی ہے پاکستان کے اندر، اس فضا میں جو رد عمل کے طور پر دہشت گردی ہو رہی ہے یا رد عمل کے طور پر ایک انتہا پسندی کی رو چل پڑی ہے، وہ پوری کی پوری امریکہ کے کھاتے میں ڈالی جانی چاہیے اور ڈل رہی ہے۔ یہاں لوگوں کو احساس ہو رہا ہے، آپ کے علم میں ہے، حال ہی میں جو لاہور سے ایک امریکی اہلکار کو گرفتار کیا گیا، وہ بھی جیل میں ہے اور مقدمہ چل رہا ہے، اور امریکہ واویلا کر رہا ہے کہ جناب اسے استثناء حاصل ہے۔ تو یہ اس طرح یہ ایک فرد ہے، اور اس جیسے ہزاروں سینکڑوں افراد ہیں، ان کو پاکستان کے اندر اپنے کام کرنے کی اور اپنے ایجنڈا پھیلانے کی اجازت ملی ہوئی ہے، ہزاروں ویزاز جاری ہوئے ہیں واشنگٹن سے، کہیں دبئی سے، امریکیوں کے لیے بغیر کسی سیکیورٹی چیک کے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے محرکات کا سوال کیا ہے، تو وہ محرکات کچھ تو ہماری تاریخ کے تناظر کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ان میں مسلک یا عقیدے یا مذہب کا ایک ایلیمنٹ ضرور ملتا ہے۔ یہ جو لامحدود دہشت گردی ہے کہ اب عبادت گاہیں بھی نشانہ ہیں، جلسے جلوس بھی نشانہ ہیں، گلی بازار بھی نشانہ ہیں، بارگاہیں بھی نشانہ ہیں، درگاہیں بھی نشانہ ہیں، مزار بھی نشانہ ہیں، اور دفاتر بھی نشانہ ہیں، جی ایچ کیو پہ حملہ ہو چکا ہے، یہ ساری نئی چیزیں جو آئی ہیں یہ امریکہ کا ایک تحفہ ہے جو پاکستان کو اس جنگ کے عوض مل رہا ہے جو پاکستان کی جنگ نہیں تھی، لیکن ہمارے پہلے حکمرانوں نے بھی اس کو اپنایا اور جمہوری حکمران بھی اسے اپنی آغوش میں لیے بیٹھے ہیں، اور یہ ایسے انڈے بچے جن رہی ہے کہ جنہوں نے پورے پاکستان کو ایک قتلگاہ بنا کے رکھ دیا ہے۔
بہت شکریہ آپ کا، میں پھر حاضر ہوں گا۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں عالم امور کے ماہر پروفیسر محمد عارف صاحب۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی پروفیسر صاحب، یقیناً آپ نے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہمارے مہمان ہیں پروفیسر عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو سنی۔ میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو بحث شہباز بھٹی قتل کے بعد قانون تحفظ ناموس رسالت کو لے کر آئی ہے، اور اس سے پہلے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو بھی گولی ماری گئی تھی، تو ان دونوں قتل میں آپ کتنا رابطہ دیکھتے ہیں؟ ادھر خود ان کے محافظ نے گولی ماری تھی اور یہاں طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔
دیکھیے، تین لوگوں نے کہا تھا کہ اس قانون کو تبدیل کیا جائے کیونکہ اس میں بڑی تعداد میں وہ لوگ پھنس رہے ہیں جو کہ جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ 500 مسلمان اس میں انوالو ہیں اس وقت جو ہے، اور قریب 400 عیسائی ہیں، اور قریب 50 قریب ہندو ہیں، اور 150 قادیانی ہیں، احمدی ہیں، اور 10 یا 12 ہندو ہیں اس میں۔ تو جو میجارٹی لوگ ہیں وہ مسلمانوں کی ہے۔ یہ جو تحریک پاکستان میں چلی ہے وہ یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر، کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس قانون کو بالکل منسوخ کر دیا جائے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو تبدیل کیا جائے اور اس کو مور افیکٹو، مؤثر بنایا جائے، صرف ان لوگوں کو سزا ملے جو کہ یہ جرم کر رہے ہیں، باقی جو لوگ جس میں مفت بلا وجہ پھنس رہے ہیں۔ اب میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک 17 سال کے لڑکے نے کچھ اپنی ایگزام کاپی میں کچھ لکھا اور وہ جیل میں ہے، اس کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے قانون کی وائلیشن کیا ہے۔ تو جہاں تک قتل کا تعلق ہے، پچھلے 2 مہینوں میں 2 مشہور سیاستداں قتل ہو چکے ہیں۔ تاثیر جو تھے وہ گورنر تھے پنجاب کے، اور ان کو ان کے محافظ نے 4 جنوری کو قتل کر دیا. اس کے بعد دوسرا قتل جو ہوا ہے یہ بھٹی کا ہوا ہے, یہ 2 مارچ کو ہوا ہے. اور تیسری جو عورت جس نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا وہ شیری رحمان, ایک مشہور پالیٹیشن جو تھی, وہ آج کل یا تو چھپی ہوئی ہے اور آج کل تو وہ دہلی گئی ہوئی ہیں شاید اپنی جان بچانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ 2 ججز جو تھے جنہوں نے 2 آدمیوں کو رہا کر دیا تھا اس بنا پر کہ ان کے خلاف الزام جو ہے وہ غلط ہے, انہوں نے کوئی بحرمتی نہیں کی ہے رسول کریم کی شان میں, ان دونوں ججوں کو بھی قتل کر دیا گیا ہے. تو ان حالات میں اگر آپ دیکھیں تو ملک میں دہشت گردی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, انتہا پسندی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اور یہی نہیں ہے, اس ہفتے گورنر کی بیٹی جو ہے وہ شابانو تاثیر نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ پاکستان میں اب کوئی بات دلیل کے ذریعے یا بحث مباحثہ کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے ذرا سے اس میں بھی غلطی کی تو ہو سکتا ہے آپ کی جان لی جائے. تو اب پاکستان میں یہ جگہ ہی نہیں رہ گئی ہے جہاں پر کہ دلیل اور بحث مباحثہ کے ذریعے باتوں کو آگے بڑھایا جائے. حالانکہ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ بحث مباحثہ اور دلیل کے ذریعے آگے بڑھا ہے, نہ کہ دہشت گردی کے ذریعے جو ہے. تو یہ آج کل جو چل رہا ہے یہ تیزی کے ساتھ, اب اس کے مرکات کیا ہیں اگر آپ دیکھیں, اس کی وجوہات کیا ہیں اگر آپ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ امریکہ نے بے انتہا دولت جو ہے وہ انتہا پسند تحریکوں کو مہیا کی ہے. عرب ممالک کے جو گلف اسٹیٹس سے بے انتہا دولت وہاں آ گئی ہے, اور بے انتہا اسلحہ بھی, وہ افغان وار 80-90 اور 2000 کے میں تک بے انتہا اسلحہ وہاں سے پاکستان میں آ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو مدرسے جو ہیں 20,000 مدرسے قائم ہیں ملک کے اندر, 15,000 مدرسوں میں آج انتہا پسندی کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور ابھی ایک آرٹیکل چھپا ہے امیر رانا کا, وہ ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ تو ہے القاعدہ کا جو کہ نظریہ پیش کرتا ہے, دوسرا ہے طالبان پشتونستان کا جو کہ ذرائع مہیا کرتے ہیں, لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں, ہتھیار مہیا کرتے ہیں, رہنے کی جگہیں دیتے ہیں, اور تیسرا ہے تحریک طالبان پنجاب جو کہ آدمی مہیا کرتا ہے. اور یہ تینوں جو ہیں وہ ابھی ایک کتاب اور چھپی ہے خالد احمد کی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیکٹیرین وار اس کتاب کا نام ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تینوں گروپ جو ہیں بہت مل کر کے بہت قربت کے ساتھ ایک دوسرے کے کام کر رہے ہیں. تو آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ سارا پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد کی لپیٹ میں ہے, کوئی کھل کے بات نہیں کر سکتا. جب سلمان تاثیر کے سلسلے میں لاہور یونیورسٹی میں ایک ان کے لیے ان کی یاد میں ایک جلسہ کیا گیا تو لوگ آنے سے انکار کر دیا وہاں پر, اور ایک پروفیسر نے کہا جو لا کا پروفیسر ہیں انہوں نے سمیر خان صاحب نے کہ صاحب کون آئے گا, جب گورنر کو وہ لوگ قتل کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیا چیز ہیں. وہ جلسہ نہیں ہو سکا لاہور یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی میں, جس کے وہ چانسلر تھے سلمان تاثیر صاحب.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. عارف صاحب,
لوگوں میں ڈر اطلاع ہے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کافی دیر سے پاکستان کے سینئر صحافی تجزیہ نگار سجاد میر صاحب. میر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میر صاحب, بات ہو رہی ہے یہ گزشتہ دنوں جو اچانک تیزی آئی ہے دہشت گردی کے واقعات میں, اور خاص طور پر شہباز بھٹی کا جو قتل ہوا ہے, اس قتل کے بعد اس قانون کے بارے میں ایک بار پھر بحث چھڑ گئی ہے. قانون جو تحفظ ناموس رسالت جس کا نام ہے, اس میں کسی کو شک نہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ یا کسی بھی انبیاء الہی کی توہین کی اجازت نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی اس کے روح سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. اور یقینی طور پر جو بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی یا اہانت کرے گا اس کی سزا واضح طور پر ہمارے احکام میں بیان کی گئی ہے. چنانچہ ظاہر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی فتویٰ آپ سب کے اور ہم سب کے پیش نظر ہے جو مرتض سلمان رشدی کے سلسلے میں. لیکن بات یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ بہت بڑے حلقے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ قانون اپنی جگہ قانون کا استعمال غلط ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے شاید اس قانون جو کہ ایک قرآنی اور الہی قانون ہے اس پر شاید اب سوالیہ نشان اٹھنے لگا ہے اس کے غلط استعمال کی بنا پر. کیا یہ صحیح ہے؟
اصل بات یہ ہے کہ جو اس قانون پر اعتراض کرتے ہیں دراصل وہ یہی بھی کہنا چاہتے ہیں کہ بلیک فیملی کی یا توہین رسالت کی سزا موت نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایک ہمارے جاوید غامدی صاحب ایک ہمارے عالم دین ہیں جو آج کل ملک سے باہر ہیں, غالباً ملیشیا میں ہیں یا دبئی میں ہیں, انہوں نے اس سے بہت شکومت سے بات بھی کی ہے کہ موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے. یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں لبرلزم کے نام پر, آخر اس میں حج کیا ہے کہ ہم اس پہ گفتگو کر لیں. یہی بات ناروے کے کچھ اسکالرز نے مجھ سے کی تو میں نے کہا کہ آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں گے کہ ہم یورپ کے اکثر ممالک میں ہولوکاسٹ پہ گفتگو کر لیں, جبکہ ہولوکاسٹ تو صرف ایک تاریخی واقعہ ہے اور توہین رسالت تو ایک مذہب کی بنیاد بن سکتا ہے. آپ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور بات کسی اور ریفرنس سے کرتے ہیں اور اسے کوئی رواداری اور پتہ نہیں کس چیز کا نام دیتے ہیں. اچھا, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قانون کا غلط استعمال, تو دنیا میں کتنے قانون ہیں جو غلط استعمال نہیں ہوتے. قتل کا قانون ہے ہمارے ہاں, 302 دفعہ کہلاتی ہے وہ تعزیرات پاکستان کی. قتل کے کتنے جھوٹے مقدمے نہیں بنائے جاتے, جگہ جگہ بنائے جاتے ہیں. یوں ہی فصلیں پک کر تیار ہونے گاؤں کے لوگ مقدمے بازی میں مصروف ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ بے گناہ برسوں قید میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اس لیے اس قانون کو ختم کر دیا جائے. ہاں, اس بات کی کوشش کرنا کہ جو اس کا غلط استعمال کرے گا اور شریعت کے لحاظ سے بھی اگر کسی پر ایسا الزام لگایا جائے تو اس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے, تو ایسے شخص کا کوئی علاج کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو سکے کہ کوئی بات غلط نہیں کی جا سکتی. یہ یقینی بات ہے کہ اس کو بہت سے لوگوں نے اور طرح استعمال کیا, اور لیکن اصل بات یہ کہ جو پیچھے ایک نقطہ نظر پایا جاتا ہے, جو لوگ اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں وہ دراصل اس قانون کی مخالفت نہیں کرتے, اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ توہین رسالت کے بارے میں کوئی سزا ہونی نہیں چاہیے, بلکہ وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ جس شخص کو جو بھی ہو وہ کہہ لے اور ہمارا قانون, ہمارا آئین, ہمارا دستور کسی بات میں اس کی نفی نہ کرے. دیکھیے, ایک حد سے آگے بڑھنے کے بعد ہمارے معاشرے کا فائبر یہ ایسا ہے, تہذیبی ساخت ایسی ہے کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے جہاں تک حضور کی ذات آئے. امام خمینی کا وہ فتویٰ جس کا آپ نے تذکرہ کیا سلمان رشدی کے حوالے سے, پوری دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے کہ صاحب یہ فتویٰ کیوں دیا گیا, لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں یہی رائے ہے کہ امام کا فتویٰ ٹھیک تھا اور ایسے شخص کی سزا ہم یہاں اس کا مرتد کہتے ہیں اور اس کے ساتھ علوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے صاحب یہ آپ کی رواداری ہے اور یہ ہے, آپ کیوں اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں, تو میرے خیال میں عالم اسلام کی اکثریت اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خالد احمد کی ابھی کتاب کا تذکرہ میں سن رہا تھا, اوور ہیئر کر رہا تھا. خالد احمد صاحب جو ہے انہوں نے امریکی اسکالرشپ پر امریکہ پہ بیٹھ کر یہ کتاب لکھی ہے اور وہ پاکستان کے لبرل اور پروگریسو لوگوں میں گنے جاتے ہیں, اور مذہبی طور پر بھی ان کا تعلق میں اس فرقے سے تو نہیں کہہ سکتا یعنی ان لوگوں سے جن کو ہم ہمارے ہاں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے, اور انڈونیشیا تک ان سے بحثیں چلتی ہیں. میں اس پہ کوئی الزام لگانا نہیں چاہتا, میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کا ایک بینک آف مائنڈ ہے اور وہ اس کے حوالے سے بہت سی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں, اور ہم بڑی خوشگوار لہجے میں ان کی ساری گفتگو سنتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی سیکٹیرین ڈیوائڈ جو امریکہ نے پیدا کرنے کی کوشش کی عراق کے حوالے سے سنی کا اور پاکستان نے کوشش کی, وہ گفٹ نہیں کرتا. عام آدمی کے لیول پر اختلافات تو ہوتے ہیں, مذہبی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں, ہر مسلک کے بھی کئی گروپ ہوتے ہیں. میں گنوا بھی سکتا ہوں کہ شیعوں میں کتنے ہو سکتے ہیں یا ان سے ہٹ کر کتنے گروپ ہمارے یہاں موجود ہیں, لیکن کوئی ایسے کو مارنے پر تیار ہو جائے وہ ہمارے معاشرتی فائبر کا حصہ نہیں ہے. اتنی برداشت موجود ہے کہ لوگ انتہائی طور پر ایک مسلک سے وابستہ ہونے کے باوجود دوسرے مسلک کے انتہائی طور پر وابستہ ہونے والے لوگوں سے محبت بھی ہیں, لین دین بھی کرتے ہیں, میل جول بھی کرتے ہیں. ہاں, یہ جو دہشت گردی کی ایک فضا پیدا ہوئی ہے ہمارے ہاں اور جس کی ایک لمبی کہانی ہے, لمبی تاریخ ہے, اس کو بھی انٹرپریٹ کرتے ہوئے اگر کوئی یہ کہے کہ طالبان کی مخالفت کا مطلب امریکہ کی حمایت نکال دیں تو لوگ چڑ جاتے ہیں. وہ ایسے بین الاقوامی ہیں جو نہ طالبان کو چاہتے ہیں نہ امریکہ کو چاہتے ہیں, اور وہی لوگ جو ہیں وہ اعتدال پسند ہیں، وہی لوگ ہیں جن میں لواداری ہے، وہی لوگ ہیں جن کی بات سنی جانی چاہیے، لیکن وہ جو اب ساری عمر روس کی کھاتے رہے اور امریکہ کی کھا رہے ہیں، وہ اگر آتے شروع کر دیں کہ لواداری ہونی چاہیے، تو انہیں سارت کا قانون نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو عام مسلمانوں میں اس معاملے میں ایک طرح کا رد عمل پایا جاتا ہے اور یہ ایک فطری بات ہے.
بہت شکریہ آپ کا، میں پھر حاضر ہوں گا. پروفیسر عرفان صدیقی صاحب، یہ جو قتل ہوا ہے شہباز بھٹی کا، اس کا فرقہ واریت سے کتنا تعلق ہے؟ اس سے پہلے آپ اپنی گفتگو میں ایک تاریخ بیان کر رہے تھے، لیکن موجودہ اس میٹر کے تحت، اس موضوع کے تناظر میں اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو کتنا تعلق ہے فرقہ واریت کا؟
میرا خیال نہیں ہے کہ اس کا کوئی بھی تعلق فرقہ واریت کے ساتھ ہے، نہ ہی یہ اقلیت کا کوئی جھگڑا ہے، نہ ہی یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کسی چپکلش کی طرف اس کو لے کے جانا چاہیے. ابھی حوالہ دیا گیا ہے، 4 جنوری کو اسی اسلام آباد کے اندر سلمان تاثیر قتل ہوئے. ان کے فکر، ان کے نظریات جو بھی تھے، وہ بہرحال ہمارے جیسے مسلمان تھے. اور پھر تقریباً 2 ماہ بعد یہ واقعہ پیش آ گیا. دونوں واقعوں کے جو محرکات گنے جا رہے ہیں یا جو سلسلہ ان کا ملایا جا رہا ہے، اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو اس میں نہ کوئی اقلیت کا حوالہ ملے گا آپ کو، نہ کوئی فرقہ واریت کا. یہ خاص ذہن یا خاص سوچ کی، اگر ہم اس پہ یقین کر لیں جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ واقعی وہ لوگ ہیں، واقعی طالبان ہیں یا واقعی ایسے ہیں جو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے یہ کاروائی ہیں، جو میں اس پہ تشکیق کا اظہار کر چکا ہوں پہلے بھی، اور میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا ملک ایک چراغہ بنا ہوا ہے، اس کے بہت کھلے عوامل اب سامنے آ چکے ہیں. اور پھر اب تک جتنے واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں، قتل کے، انفرادی قتل کے یا ٹارگٹ کلنگ کے یا اور بھی اسی نوعیت کے، ان میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے پمفلٹس کوئی لکھے ہوں، خط کوئی لکھے ہوں اور وہ گرائے ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اللہ رسول کا نام ہے یا قرآن کی آیات ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو زمین پہ کھلے عام سڑکوں پہ پھینکنا، اور خاص طور پہ اگر کوئی مذہبی ذہن رکھنے والا فرد ہے جو اس کے پیچھے ہے، تو یہ ناقابل یقین سی بات لگتی ہے. کون ہے، کیا چاہتا ہے، کس طرح کا فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، اس بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تمام تر نقائص کے باوجود، تمام تر خامیوں کے باوجود، دہشت گردی کی اس ایک وسیع لہر کے باوجود، پاکستان بنیادی طور پر اس کے ضمیر کے اندر، اس کے خمیر کے اندر، اس کی بنت کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر شیعہ سنی کوئی جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو ایک خاص سطح پہ ہوتا ہے. ہم ہمارے گھر ایک دوسرے کے گھروں سے ملے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ روزمرہ زندگی کو شیئر کرتے ہیں. یہی حال کرسچین آبادی کا ہے. کرسچین آبادی کو پاکستان میں نہایت ہی پرامن اور محبت کرنے والی اور دوست کمیونٹی خیال کیا جاتا ہے. ہمارے چیف جسٹس رہے اس کمیونٹی میں سے، ہماری افواج کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ یہ لوگ موجود ہیں، ہمارے ہیروز میں سے گنے جاتے ہیں، ہماری ثقافتی زندگی میں ان کا بڑا ایک رول ہے، ہماری ایجوکیشن میں ان کا بڑا رول ہے. لہذا اس کے اندر سے نہ کوئی فرقہ واریت ہے، نہ کوئی اقلیت کا جو عمومی لہر ہے جو آئی ہوئی ہے، اس لہر کے لا تعداد محرکات ہیں جو ہمارے ہاں چلے آ رہے ہیں. جہاں تک آپ ناموس رسالت کے قانون کی بات کرتے ہیں، میرے دوست سجاد میر صاحب نے بالکل درست کہا کہ جب ایک خاص ذہن جس کی پاکستان کے معاشرے کے اندر قبولیت نہیں ہے، جو پاکستان کے معاشرے کی حساسیت کو بھی نہیں سمجھتا، اور پاکستان کے معاشرے کی جو ذہنی اور فکری اور جذباتی جیتے ہیں اور بنت ہے اس کو بھی نہیں سمجھتا، تو یہ لوگ ایک خاص ذہن کے ساتھ جب بات کرتے ہیں یا باہر کے آقاؤں کو سامنے رکھ کے کسی چیز کو دلیل فراہم کرتے ہیں، تو یہ چیز کارگر نہیں ہوتی، لوگوں کے دل و دماغ کے اندر جاگزی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں یہ، ہم اس قانون کی حد تک ایک اجماع پایا جاتا ہے کہ اس قانون کی موجودگی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جھگڑا کہاں کھڑا ہو رہا ہے؟ جھگڑا اس کے استعمال پہ آ رہا ہے. جیسے ایک حوالہ دیا گیا کہ جی کسی بچے نے کاپی پہ لکھا تو وہ پکڑا گیا. اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو ہمارے ہوئے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب کے ہاں کوئی میڈیکل ریپ گئے، ان کا جھگڑا ہو گیا، اگلے دن ڈاکٹر صاحب پہ کیس بن گیا توہین رسالت کا. معاملہ کیا نکلا کہ میڈیکل ریپ صاحب نے اپنا کارڈ جب دیا تو وہ مصروف تھے، انہوں نے کارڈ زمین پہ پھینک دیا اور کیس یہ بن گیا کہ میرا نام تو محمد رزاق ہے اور محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، لہذا توہین ہو گئی۔ یہ ایگری کرتی ہے ہمارے ہاں کی انٹیلیجنسیا بھی، اور کل تو جو بحث ہوئی ہے ہماری قومی صدر وہاں مولانا فضل الرحمان نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا کہ اس کے غلط استعمال کا راستہ روکا جانا چاہیے، اس پہ ایک ایگریمنٹ موجود ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے ایک تحریک بھی چلائی تھی، پھر حکومت سے ان کی بات ہوئی، حکومت نے کہا کہ اس قانون کو ہم نہیں بدل رہے ہیں اور معاملہ ختم ہو گیا، اب کوئی اس موضوع سے تحریک بھی نہیں چل رہی ہے۔ لیکن فتنہ گر عناصر یا فتنہ خو عناصر کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، وہ کسی بھی چیز کو بہانہ بنا سکتے ہیں آگ لگانے کا اور افراتفری پھیلانے کا۔ اور میں یہ آپ کو بار بار کہوں کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے طالبان پنجاب کہہ دے یا کسی اور کو کہہ دے، ہمارے ہاں فری فار آل کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، سینکڑوں ہزاروں ایجنٹس دشمن کے موجود ہیں، ان دشمنوں کے ایجنٹ موجود ہیں۔ ابھی جو ایک میں نے پہلے حوالہ دیا ہے ریمنڈ ڈیوس صاحب کا، خبروں میں آ رہا ہے کہ 45 افراد کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، جن سے مسلسل ان کی باتیں ہوتی تھیں، مسلسل ملاقاتیں ہوتی تھیں، مسلسل منصوبے بنتے تھے، وہ ساری تفصیلات قوم کے سامنے ابھی آئیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہوں کہ بہت سے عوامل ایسے ہیں، بہت سے محرکات ہیں جو اس بے ننگ و نام جنگ میں کہا کرتا ہوں اس کے تفیل ہمارے معاشرے میں در آئے ہیں اور ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستانی قوم کی سوچ کا تعلق ہے، وہ بڑی واضح ہے، وہ ایسی چیزوں کو انڈورس نہیں کرتی، کبھی بھی نہیں کرتی قتل عام کو۔ چاہے وہ، میرا خیال ہے کہ یہاں سلمان، میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں جہاں یہ دونوں قتل ہوئے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید سلمان تاثیر کے قتل پہ یہاں اتنا رنج و غم کا اظہار نہ ہوا ہو جتنا کرسچین کمیونٹی کے شہباز بھٹی صاحب کا دکھ یہاں محسوس کیا گیا اور جس طرح لوگوں نے اظہار غم کیا۔ تو یہ پاکستانی سوسائٹی کی، معاشرے کی خوبی ہے، ایک مثبت پہلو ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات کو کبھی عوام نے سپورٹ نہیں کیا، نہ ان کی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی آئی، نہ وہ یگانگت اور ہمدردی اور آبانگی اور ہارمنی جو فضا میں موجود ہے گھروں کے اندر، معاشروں کے اندر، کے اندر، شہروں قصبوں کے اندر، نہ اس پہ کبھی کوئی آنچ آئی۔ تو یہ ایک بڑا ہیلدی نشان ہے کہ معاشرہ اور قوم ایک قوم کی حیثیت سے، ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ باقی جو 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 باتیں، جو پہلو سامنے آ رہے ہیں وہ یقیناً اصلاح کا تقاضا کرتے ہیں، علماء کی طرف سے، کوشش کی طرف سے ہونی چاہیے، میڈیا کی طرف سے ہونی چاہیے کہ جو ذہن بھٹک گئے ہیں ان ذہنوں کو راست راہوں پہ لایا جائے۔ لیکن میں پھر ایک دفعہ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہہ دوں کہ جب تک یہ لاوا دہک رہا ہے ہمارے پڑوس کے اندر اور امریکہ بہادر سات سمندر پار سے آ کے دہشت گردی کی ایک لہر کو جس طرح پروان چڑھا رہا ہے، جب تک یہ آتش فشاں دہک رہا ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ لاوا پاکستان کے گلی کوچوں کا رخ نہیں کرے گا، یہ شاید سوچنا ایک ناممکن سی بات ہوگی۔
جی شکریہ، میں حاضر ہوں گا وقت ملا تو۔ پروفیسر عارف صاحب، جیسا کہ پاکستان میں بہت بڑے طبقے اور حلقے کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا ماحول پیدا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ پاکستان نے افغانستان میں جو جنگ ہے امریکہ کی، اس میں امریکہ کا ساتھ دیا اور یہ رد عمل ہے۔ لیکن اگر جیسا کہ مبصرین اور آپ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کاروائیوں کو دیکھا جائے، جو اپنے کو طالبان کہتے ہیں یا جنہیں شدت پسند، انتہا پسند کہا جاتا ہے، ان کی اگر کاروائیوں میں، مزارات میں، ملٹری آفس، دفاتر، پولیس اسٹیشن، عام چوراہے اور گلی کوچے، قصبے وغیرہ میں، جیسا کہ ابھی جمعے کو ہی پشاور کی مسجد میں دھماکہ ہوا، تو جب ان کی کاروائیوں کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے نقصان تو پاکستان کا ہی ہو رہا ہے، تو امریکہ کا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ کیا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں، پھر کیا کہیں گے اس پہ؟
پہلی بات یہ ہے کہ ساجد میر صاحب نے کہا اس قانون کے بارے میں، جہاں تک قانون کا تعلق ہے، کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ رسول کے کریم کے شاخ میں گستاخی کو برداشت کرنے کا سوچ نہیں سکتا، اور کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے جو ہے، تو اس کو تو آپ الگ رکھیں، قانون کو مؤثر بنانے کی بات ہے۔ جہاں تک ان دہشت گردوں کا تعلق ہے، یہ دہشت گردی پاکستان میں کر رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، کوئی امریکن مرا، کوئی امریکن زخمی نہیں ہوا اس سے جو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، لیکن دہشت گردی جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اور اس میں القاعدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے ایک پیمفلیٹ لکھا ہے جو کہ 15,000 میں پڑھایا جا رہا ہے. اس پیمفلیٹ میں یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے، ملک جو ہے، وہ انجسٹ ہے، انجسٹیفائڈ ہے، اس کو تباہ کیا جائے. 15,000 مدرسوں، اس ویک کے اکانومسٹ نے یہ بات لکھی ہے کہ 15,000 مدرسوں میں وہ کتاب چل رہی ہے جس میں یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ انجسٹیفائڈ ہے، الیجیٹمیٹ ہے، تو وہ چل رہی ہے. اب اس سے لوگوں کے اوپر اثر ہو رہا ہے. اس قتل کے بعد ایک بہت اچھا آرٹیکل ڈان کراچی نے لکھا ہے کہ پرابلم یہ نہیں ہے. اس سے پہلے ایک اور بھی آرٹیکل چھپا ہے، وہ ایکسپریس ٹریبیون میں کراچی سے شاید نکلتا ہے، اس نے لکھا ہے ڈیتھ آف اے اسٹیٹ، یہ ملک کا قتل ہے جو ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ڈان نے لکھا ہے کہ بھائی وہ جو قتل کرنے والے ہیں وہ تو شاید بھاگ گئے ہیں، ان کو شاید پکڑا بھی کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ بینظیر کے قاتل ابھی تک نہیں پکڑے گئے، تو شاید وہ پکڑا نہیں جائے گا. لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے، جو رجحان پاکستان میں دہشت گردی کا پھیل گیا ہے، اس پر کیسے قابو پایا جائے؟ سب سے بڑی پرابلم پاکستان کی آج یہ ہے کہ اس رجحان پر، اس دہشت گردی جو پھیل رہی ہے تیزی کے ساتھ، اس پر کیسے قابو پایا جائے؟ جہاں تک کہ امن پسند لوگ ہیں اور جو معاشرے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ تو ڈرے ہوئے ہیں، کہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ شاید ان کے اوپر الزام لگ جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں، یا آپ امریکہ کے مداح ہیں، یا اس کے ہیں، یا اس کے ہیں. یہ تو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ بہت سے انٹلیکچوئلس جو ہیں، بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، وہ کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی ملک میں ہو کیا رہا ہے. یہ اگر صرف ہم لیپا پوتی کرتے رہیں اس کے اوپر، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اور حالات خراب ہوں گے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت بالکل بے بس ہے. اس نے کسی کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا، ان مدرسوں کو مانیٹر نہیں کیا جہاں پر یہ کتابیں چل اس طرح کی جو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو پکڑا بھی نہیں ہے جنہوں نے یہ کیا. اسلام آباد کو کہا جاتا تھا کہ یہ بالکل محفوظ علاقہ ہے، اس کے اندر سینکڑوں پولیس والے ہیں، سینکڑوں فوج کے لوگ ہیں، سینکڑوں انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، روڈ بلاکس ہیں. وہاں پر 4 آدمی بندوقیں لے کر کے اس شہر میں گھوم رہے تھے اور کار کے اندر، اور انہوں نے جا کے بھٹی صاحب کو قتل کر دیا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فوج جو حکومت ہے وہ بے بس ہے. اور یہ بھی نہ بھولیں کہ ISI نے، پاکستان کی انٹیلیجنس سروس نے، ان طالبان کو بہت عرصے تک استعمال کیا ہے افغانستان میں اور دوسرے علاقوں میں، تو ان کے آج بھی ان سے کانٹیکٹ ہیں. تو یہ آپ نہ بھولیں کہ ان کی بھی کوئی، ان لوگوں کے کانٹیکٹ ہیں آرمی کے اندر جو ہے، اور اس لیے یہ ابھی تک دہشت گردی کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور کوئی پکڑا نہیں جاتا ان کا جو ہے. سلمان تاثیر کے جو قاتل ہے، اس کی بارے میں تو سب کو پتا ہے کہ وکیلوں نے اس کے اوپر پھول برسائے، اور جب وہ کراچی میں جلسہ کیا ان لوگوں نے، 40,000 آدمی اس میں آئے اور انہوں نے اس قاتل کو سپورٹ کیا، اور ججز جو ہیں اس کیس کو لینے پہ تیار نہیں ہیں. تو یہ لیپا پوتی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ بہت گمبھیر ہے، اور اس کو سالو کرنے کے لیے تمام لوگ مل کر کے بیٹھ کر کے سوچیں کہ اس کو کس طرح سے اس پر قابو پایا جائے.
بہت شکریہ آپ کا.
صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ امریکن جنگ جو ہے افغانستان میں اس کا اثر ہو رہا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، 100% صحیح بات وہ کہہ رہے ہیں. جب تک امریکہ اس علاقے میں موجود ہے اور وہاں جنگ کر رہا ہے اور لوگ قتل ہو رہے ہیں اور برباد ہو رہا ہے علاقہ، تب تک دہشت گردی اس علاقے سے ختم نہیں ہوگی. ہمارے جو لیڈران ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ امریکہ کی ہر چیز میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں.
بہت شکریہ پروفیسر صاحب، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. سجاد میر صاحب، ریمس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو قبائلی علاقے کے گروہ ہیں شدت پسند، ان کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا، اور ابھی عرفان صدیقی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں اس طرف اشارہ کیا کہ مسلسل اس کے رابطے تھے بعض عناصر سے، بعض گروہوں سے. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اس نام پر پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ کے خلاف ہیں، تو ریمنڈ ڈیوس سے جو ان کا رابطہ ہے، تو اس تناظر میں کیا ان کے اس دعوے کو صحیح مانا جائے کہ وہ امریکہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟
اصل میں یہ جن کو ہم طالبان کہہ رہے ہیں، اس کی ایک قسم تو جو ہے جو افغانستان میں لڑ رہی ہے، ایک قسم جو ہے جو جہاں دہشت کرتی کرتی چل رہی ہے, ان کے بارے میں میں شروع سے کہتا ہوں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کا مین سٹریم اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ آج کے خارجی ہیں. یعنی جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ ان کی ذمہ داری ہے ریاست کی نہیں ہے, جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے تقوی کا معیار کیا میں کہوں ایسا بن گیا تھا کہ خنجر لے کر حضرت علی کی شہادت کے در پہ ہوئے اور کیا کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے, یہ لوگ اسی خارجی ذہن کی پیداوار ہیں. مین اسٹریم اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور پاکستان میں موجود 20,000 مدرسوں میں سے 15,000 مدرسوں کی ایک شوشہ جو چھوڑا ہے مغرب میں کہ وہاں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور تعلیم دی جاتی ہے, کوئی آ کے سروے کر لے اور تحقیق کر لے یہ بات ثابت نہیں ہوگی. یہ ایک غیر مذہبی ذہن مذہبی ذہن کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. میں اس سے پوچھا کرتا ہوں کہ اکثریت جو افغان جنگ میں اس وقت گئی تھی ان کا تعلق ہمارے مدرسوں سے نہیں تھا, وہ کہ ہمارے کالجوں سے پڑھے ہوئے لوگ تھے, 15% سے 12% لوگ تھے جو مدرسوں کی پیداوار تھے. میں یہ بھی پوچھتا ہوں سکول آف اکنامکس سے پڑھے ہوئے لوگ پھر آخر کیوں القاعدہ ان گروہوں کے ساتھ عام ملتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مغرب کی پیداوار ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں انتہا پسندی ایک الگ چیز ہے, اور یہ القاعدہ جو انتہا پسندی وغیرہ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ خارجی پیٹرن پہ چلتے ہیں. مین اسلام چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, حتیٰ کہ وہابیوں کی بھی معاملات ان کے معاملے میں ویسے نہیں ہے. ایک گروپ ایسا موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ سامراج, کیونکہ جب یہ بنیاد پرستی چلی تھی تو مجھ سے پوچھا تھا بی بی سی والوں نے کہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں, میں نے کہا کہ کہہ دیجئے ایک طرح سے تحریک مزاحمت ہے سامراج کے خلاف, سیاسی طور پر اقتصادی طور پر تہذیبی طور پر سماجی طور پر, لیکن جب آپ نے اس کا رستہ روکنا چاہا اس کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کی فوج کشی کی, تو اب وہ ایسے ٹیررسٹ بن گئے ہیں کہ نہ میں ان کی حمایت کر سکتا ہوں نہ دنیا میں کوئی اور شخص ان کی حمایت کر سکتا ہے. یہ تو خارجیوں کے پیٹرن پہ پیدا ہونے والا ایک فساد ہے جس سے امت مسلمہ گزر رہی ہے, اور پاکستان کے لوگ زیادہ تر اس کا شکار ہو رہے ہیں اور اس الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیسے اس سے نجات پائی جائے, اس سے پناہ اختیار کی جائے اور کیسے اس سے بچا جائے. یہ ہے صورتحال, اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں کوئی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ان کا جنازہ پڑھ سکے. دیکھیے سلمان تاثیر کا واقعہ بالکل مختلف تھا, ہمارے ہاں ایک علم الدین شہید کا واقعہ گنا جاتا ہے جس کی جنازے کی چارپائی جو تھی سلمان تاثیر صاحب کے والد ایم جی تاثیر نے فراہم کی تھی, اور جس کے بارے میں کہا کہ ترخانوں کا بیٹا بازی لے گیا. ناموس رسالت پر بھڑک اٹھنا اور مشتعل ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک فرد کا معاملہ تھا اور اس کو کوئی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھا, اور غالباً سلمان تاثیر صاحب کا وہ مطلب نہیں تھا, لیکن جب انہوں نے ان کی بے احتیاطی کہہ لیجیے کچھ کہہ لیجیے کہ لفظوں کے چناؤ میں وہ کچھ الٹ گئے جس کے نتیجے میں یہ سانیہ پیش آیا حادثہ پیش آیا, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن شہباز بچی کے معاملے میں مجھے بتائیے کوئی ایک شخص ہے کسی ایک عالم کا فتویٰ آیا ہو, کسی نے کہا ہو کہ جو اس کی رسومات میں بھی گیا تو دیکھا جائے گا, کسی نے کہا گیا ہو کہ مارا گیا مزدور تھا ایسا تھا, کسی نے کچھ نہیں کہا, سب لوگوں کو سنتا ہے. عرفان صدیقی صاحب نے بہت عمدہ بات کی کہ سلمان تاثیر معاملے میں شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ خاموش ہوں چپ ہوں ریزرویشن, کیونکہ اپنی پارٹی کے منہ میں گنگنیاں پڑ گئیں, لیکن جہاں تک جس کا شہباز بچی کا معاملہ ہے اس کے معاملے میں ہر شخص رنجیدہ ہے, صرف اس لیے نہیں کہ پاکستان کا امیج خراب ہوا بلکہ اس لیے بھی کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے ہاں جو اقلیتیں ہیں ان کا تحفظ کیا جائے. وہ جذبہ بھی جو مجروح ہوا ہے ہمارے عام طور پر, آپ یہ بھی عرفان صدیقی صاحب نے کہا بالکل درست کہا, پہلے میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بہت خوشگوار ماحول میں سب لوگ رہتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں کوئی ایک دوسرے کو قتل کے در پہ نہیں.
بہت شکریہ آپ کا,
پیدا ہو گیا خارجیوں کا جو یہ کام کرتا ہے, اور خارجیوں کے مقابلے میں یہ کچھ ملید آ گئے ہیں جو اپنے انداز میں امریکہ کے پٹو بن کر کچھ بیعت کرنا چاہتے ہیں.
بہت شکریہ سجاد میر صاحب.
سر بہت سے ہمارے ایسے لوگ بھی جو ادر وائز یہ جنا جاتا ہے کہ مبذل ہیں روادار ہیں
یقینا,
وہ اس بحث میں الجھ کر ایسی شکل پیدا کر رہے ہیں ایسی بحث پیدا کر رہے ہیں جو کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اگر آپ ان پر الزام لگانا شروع کر دیں گے کہنا شروع کر دیں گے تو ایک بہت بڑا طبقہ آ کے اس کے دفاع میں ڈٹ جائے گا.
بہت شکریہ سجاد میر صاحب. نوازش پروفیسر عرفان صدیقی صاحب, میرے پاس دو منٹ کا وقت ہے. بعض ذرائع نے کل یہ خبر آئی تھی کہ شہباز بھٹی کے قد میں ان ذرائع کا کہنا ہے کہ زی یا وہی سابق بلیک واٹر کا ہاتھ ہے، تو زی اور بلیک واٹر اس طرح کی کاروائی کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟
دیکھیے بالکل، میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں جو آپ نے محرکات کی بات کی تھی، تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس کی کاروائی ہے۔ جہاں تک یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی، یہ کہاں سے آتی ہے، کون یہ تشہیر کرتا ہے، کون لیٹر جاری کرتا ہے، کون فیکس میسج کر دیتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، لیکن یہ ضرور ہے، یہ حقائق ہیں ٹھوس، یہ انفارمیشن ہے ٹھوس کہ پاکستان کے اندر یہ لوگ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ یہیں اسلام آباد کے اندر ایک ایسی کمپنی کا کوئی 140 کے قریب کلاشنکوف رائفلز اور بڑا جدید ترین اسلحہ جو باہر سے آیا وہ یہاں پہ پکڑا گیا امریکن سفارت خانے کے ایما پہ یا ان کے کہنے پہ۔ اسی طرح پاکستان کے اندر سے بھی ہماری وزارت داخلہ نے ممنوع بور کے سینکڑوں ہتھیار جو ہیں وہ جاری کیے ان کمپنیوں کو سیکیورٹی کے نام پر، انٹر رسک اور اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں۔ اور پھر جو ریمنڈ ڈیوس کا ایپیسوڈ ہے اس نے بہت سے نئے زاویے کھول دیے ہیں کہ جس طرح کی چیزوں کے ساتھ وہ شخص گرفتار ہوا ہے، دوربینیں لیے پھرتا ہے، کیمرے لیے پھرتا ہے، ممنوع بور کے ہتھیار لیے پھرتا ہے، اس کے پاس اس کی گولیاں ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، تو یہ اس سے لگتا ہے کہ ان کا مشن جو ہے یہ اس کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں کہیں دہشت گردی کے ساتھ، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فساد۔ آپ جو کہتے ہیں کہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پاکستان کے اندر فتنہ و فساد بھڑکانا، پاکستان کے اندر انتشار بپا رکھنا، پاکستان کی حکومت کو دباؤ کے اندر رکھنا اور دباؤ کے اندر رکھ کے اپنے مطالبات منوانا، اپنے لیے استعمال کرنا، اس جنگ میں اس کو وہ کردار سونپنا جو وہ ادا نہیں کرنا چاہ رہی۔ خوش قسمت ہو سکتے ہیں، وسیع تر ایجنڈا ہو سکتا ہے، ہمارے آپ کے ایٹمی پروگرام کی طرح، ایران کے ایٹمی پروگرام کی طرح ہمارا ایٹمی پروگرام بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی یہ پڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی تانے بانے بنتے رہتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر ان کا ایک وسیع ایجنڈا ہے، افراد کے قتل سے لے کر ملک کو غیر مستحکم کرنا، انتشار بپا کرنا، افراتفری لانا اور فساد کو اس انتہا تک لے جانا کہ انہیں اپنی منمانی کرنے کا موقع ملے۔ اور وہ جو کنڈولیزا رائس نے کہا تھا کہ ہم نے ایک کنٹیجنسی پلان بنایا ہوا ہے کہ کس وقت پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں کیا کرنا ہے، اس موڑ کی طرف لے کے جانا، بہت سے ان کے عزائم ہو
سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی اور جو خلاصہ اور نچوڑ اس کا آیا وہ یہ ہے کہ ان تمام شرارتوں اور فتنوں کے پیچھے صرف اور صرف امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔